بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی خدشات میں اضافہ، حکومت نے وادی کے 48 سیاحتی مقامات بند کر دیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ضلع زیارت میں تصادم، سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ میں 7 دہشت گرد ہلاک۔ تہران میں ایکسپو 2025 جاری، 100 سے زائد ممالک کی شرکت، پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی قیادت میں اعلی سطحی وفد کی تہران آمد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں درجنوں سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق پہلگام دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر وادی کشمیر کے 48 سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ وادی میں سیکیورٹی خدشات اور دہشت گردانہ حملوں کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ ایک سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بندش عارضی ہے اور سیکیورٹی کے نقائص اور خدشات دور کرنے کے بعد یہ مقامات بھی کھول دیے جائیں گے۔ اس سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ جو سیاحتی مقامات کھلے ہوئے ہیں وہاں سیکیورٹی کے اضافی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے میں 26 غیر ریاستی سیاح ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع زیارت میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ادارے سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کا تعلق ممنوع بلوچ لیبریشن آرمی سے بتایا ہے۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا گیا جس میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے پاس سے وافر مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تیزی آ گئی ہے اور گزشتہ دنوں پاکستانی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب 71 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی سوشل ویلفیئر منسٹر اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس پر مشتمل ایک وفد نے ایران کی 7ویں ایکسپورٹ پوٹیشنل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزیراعظم کے معاون خصوصی طلحہ برکی، پنجاب کے سوشل ویلفیئر منسٹر سہیل شوکت بٹ اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس ماریا قاضی نے بھی تہران میں منعقدہ ایران کی 7ویں ایکسپورٹ پوٹیشنل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 کا دورہ کیا۔ تہران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے اس حوالے سے کہا کہ اعلی سطحی پاکستانی وفد نے زاہدان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بوتھ سمیت ایران ایکسپو کے نمائشی بوتھ کا دورہ کیا اور ایرانی حکام بشمول نجی شعبے اور مختلف وفود سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے میں پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایران دنیا کے 110 ممالک کو حلال غذائی اشیاء برآمد کرتا ہے جسے فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی مواقع سے استفادے کی ضرورت ہے۔ ایران کے مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر نے کہا کہ ایرانی برآمدات کی خصوصیت حلال غذائی مصنوعات ہیں اور ملیشیا، سنگاپور، خلیج فارس اور شمالی افریقہ کے ممالک میں ان ایرانی مصنوعات کی کافی مانگ ہے۔ ایران کے مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر کیومرس یغمائی نے ایرانی معیشت میں غذائی صنعت کے کلیدی کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق، ترکی، متحدہ عرب امارات، افغانستان، روس اور بعض یورپی ممالک میں ایرانی غذائی مصنوعات کی بڑی مقدار برآمد کی جاتی ہے۔ ایران کے مارکیٹنگ ریسرچ مینیجر نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم، یوریشیا اور برکس جیسی تنظیموں میں ایران کی رکنیت غذائی اشیاء کی برآمدات کو فروغ دینے کا قیمتی موقع فراہم کرتی ہیں۔ کیومرس یغمائی نے زور دے کر کہا کہ ایران کی غذائی صنعت نے پروڈکٹ کی کیفیت، غیر ملکی صارفین کے ذائقے اور بین الاقوامی معیارات کی پابندی کر کے پڑوسی ممالک کی منڈیوں میں اچھا مقام پیدا کیا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران 51 شہیدوں کے جنازے ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ اسی مدت میں 113 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ کے خلاف 18 مارچ 2025 سے جاری صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں اب تک 2273 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 5864 زخمی ہوئے ہیں اور ہزاروں افراد غزہ میں لاپتہ ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 52,365 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 117,905 ہو گئی ہے۔ العالم کے مطابق غزہ میں غذائی عدم تحفظ کے باعث 24,00,000 سے زائد افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے اور خاص طور پر بچوں میں شدید غذائی قلت کے واقعات کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ غزہ کی پٹی میں 65,000 سے زائد بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزینان کے نمائندے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تشدد آج کی دنیا کی ایک تعریف بن چکا ہے، جنگوں کو روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین یو این ایچ سی آر فلیپو گریڈی نے سلامتی کونسل کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہر طرف جنگ اور بحران ہے، سوڈان سے یوکرائن تک، ساحل سے میانمار تک، جمہوریہ کانگو سے لے کر ہیٹی تک، اب تشدد ہمارے دور کی تعریف میں تبدیل ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کو روکنا اور امن و سلامتی کا تحفظ سلامتی کونسل کے فرائض اور اس ادارے کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن سلامتی کونسل اس پر عمل کرنے میں دائمی طور پر ناکام رہی ہے۔ براہ کرم سفارتکاری کی ناکامی کے سامنے ہتھیار نہ ڈالیں۔ گریڈی نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کی صورتحال دن بدن مایوس کن اور ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے، جہاں اسرائیل نے تقریباً 2 ماہ سے انسانی امداد بند کر رکھی ہے۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے سلامتی کونسل کے اراکین سے پابندیوں میں نرمی لانے، جلد بحالی کی حمایت کرنے اور بنیادی خدمات جیسے سیکیورٹی، پانی اور بجلی کے لیے حالات پیدا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو مار گرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یمنی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکی فوج اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان ہاشم شرف الدین نے کہا کہ امریکی فوج پروپیگنڈے کے ذریعے یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کو امریکی رائے عامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہاشم شرف الدین نے کہا کہ امریکی بحریہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک لڑاکا F-18 طیارہ بحر احمر میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یمن میں میدان جنگ میں امریکہ کو جو خفیہ شکستیں ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اب تک منظر عام پر آئی ہیں۔ یمنی حکومت کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے اور حقیقت کو مسخ کرنے یا چھپانے کی واشنگٹن کی کوششیں ناکامی پر منتج ہوں گی۔ ہیومن رائٹس واچ کی سیکرٹری جنرل ایگنس کال مارڈ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کے ابتدائی 100 دن امریکہ کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے بھی ایک المیہ رہے ہیں۔ کال مارڈ نے برسلز میں ایک اجلاس میں کہا کہ ٹرمپ حکومت نے اقتدار کے مراکز پر سرمایہ داروں اور کمپنیوں کے قبضے کی زمین ہموار کی اور ایلن ماسک جیسے افراد کو حکومتی اداروں پر زیادہ تسلط دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور جھوٹ پر منتج ہوئی۔ کال مارڈ نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ہیومن رائٹس واچ کی سیکرٹری جنرل نے فلسطینیوں کی گہری تکلیفوں پر امریکہ، جرمنی اور برطانیہ جیسے ملکوں کی بے توجہی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک اسرائیل کو ہتھیار دے کر اور اپنے ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کو کچل کر فلسطینیوں کو درپیش اس صورتحال میں برابر کے شریک ہیں۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ یمن میں امریکہ نے بین الاقوامی قانون سے ماورا طاقت کے طور پر کام کیا اور بین الاقوامی احتساب و جواب دہی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ رپورٹ ایسے عالم میں سامنے آئی ہے کہ علاقے میں بحرانوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور امریکہ ان بحرانوں کی علت اور حل تلاش کرنے کے بجائے کشیدگی بڑھانے اور فوجی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ حالیہ حملوں کے سلسلے میں زمینی حقائق کے مطابق تحقیقات انجام دینے کے لیے خود مختار کمیٹی تشکیل دی جائے۔ ہیومن رائٹس واچ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں عام شہریوں کے خلاف جنگی جرائم میں اسرائیل کے ساتھ تعاون سے اجتناب کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کوئی بھی میری تمنا نہیں، اور کوئی بھی میری کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ان کے پیاروں کی پیاری عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھوون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، ہم مریضوں کو اسے شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے۔ جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔ مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خود شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے۔ مذہب ایک عقلی ضرورت ہے، اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو، مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو، وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب کریم پور جلال پور امبیڈکر نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر عالی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھنکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطح آب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے۔ پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے، وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا، ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن دو ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے ہزاروں ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا، اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں ایک ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی، اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا، اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے، اور آخر میں لکھا ہے جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 اردی بہشت، 2 ذی قعدہ اور 30 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دو ذی قعدہ سن 311 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن خزیمہ کی وفات ہوئی۔ وہ 223 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے اور جوانی سے ہی مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے دور و نزدیک کی سرزمینوں کا سفر اختیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے تالیف کا کام شروع کیا۔ ان کی کتابوں میں التوحید و اثبات و صفات رب نہایت اہم ہے۔ یہ کتاب اسلامی عقائد کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں ابن خزیمہ نے توحید کے سلسلے میں قرآنی آیات اور اہل بیت رسول اطہار سے منقول روایتوں کی مدد سے اپنے عقائد کا تفصیلی ذکر کیا، اور اس کے بعد خدا کی صفات کی تفصیل بیان کی۔ دس اردی بہش سن 1349 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر، مصنف اور مصور استاد اسماعیل آشتیانی نے وفات پائی۔ وہ ابتدائی اسکول اور دارالفنون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فن مصوری سیکھنے کے لیے ایران کے مشہور مصور اور آرٹسٹ کمال الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بنا پر 5 سال کا کورس 3 سال میں مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ استاد کمال الملک نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے مدرسے میں استاد مقرر کر دیا، اور سن 1307 ہجری شمسی میں اپنا مدرسہ بھی ان کے سپرد کر دیا۔ واضح رہے کہ استاد آشتیانی کو 1325 ہجری شمسی میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اس وقت کی وزارت ثقافت و ہنر نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ دس اردی بہش سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے مصر کے ساتھ اپنے سیاسی تعلقات منقطع کیے۔ اس وقت کے مصری صدر محمد انور سادات نے غاصب اسرائیل کے ساتھ ذلت آمیز کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کر کے عالم اسلام اور ملت فلسطین کے ساتھ غداری کی، تو اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے مذکورہ تاریخ کو حکومت مصر کے ساتھ سیاسی تعلقات منقطع کر دیے۔ ملت فلسطین کے جائز مطالبات اور امت مسلمہ کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر مصر اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا خیانت آمیز معاہدہ بین الاقوامی صہیونزم کی جارحیت اور ملت فلسطین کے حقوق کی پامالی کو جائز قرار دینے کے مترادف تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مرد مصری فوجی افسر خالد اسلام بولی نے انور سادات کو فوجی پریڈ کے دوران فائرنگ کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ تیس اپریل سن 1030 عیسوی کو محمود غزنوی کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام ابو القاسم محمود تھا۔ وہ 2 اکتوبر 971 عیسوی کو غزنی میں پیدا ہوئے اور 998 میں 27 برس کی عمر میں اپنے والد سلطان ناصر الدین سبکتگین کی وفات کے بعد غزنی کے حکمراں بنے۔ ہندوستان پر محمود غزنوی کے حملوں کا سلسلہ 1001 عیسوی سے شروع ہوا جو 1026 تک جاری رہا۔ انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ سن 1025 کے اواخر میں محمود غزنوی نے کاٹھیاوار میں واقع سومنات کے مشہور مندر پر حملہ کیا۔ یہ مندر ایک نہایت محفوظ قلعہ بند جزیرے میں واقع تھا۔ محمود غزنوی سومنات پر حملہ آور ہوئے تو شمالی ہندوستان کے کئی راجا ان کے مقابلے کے لیے اپنی فوجیں لے کر آئے، لیکن ان کی شکست اور فرار سے قلعے میں محصور افراد کا بھی دل بیٹھ گیا اور انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ محمود غزنوی نے مندر میں داخل ہو کر زر و جواہرات کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے آہنی گر سے مندر کے سب سے بڑے بت کو منہدم کر دیا۔ تیس اپریل سن 1945 عیسوی کو نازی جرمن لیڈر ہٹلر نے خودکشی کی۔ ہٹلر نے دنیا پر تسلط حاصل کرنے پر مبنی اپنی پالیسیوں کی ناکامی کے بعد دارالحکومت برلن میں ایک تہخانے میں خودکشی کی۔ ہٹلر 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں جرمن فوجیوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی اور نیشنل سوشلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بغاوت کی کوشش کرنے کے سلسلے میں 1923 میں اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ 8 ماہ تک وہ جیل میں رہا۔ اسی دوران اس نے میری جنگ نامی کتاب تحریر کی۔ 1933 میں وہ جرمنی کا چانسلر بنا اور اس نے خفیہ ادارے گیسٹاپو کی مدد سے اپنے مخالفین اور حریت پسندوں کو کچل دیا۔ 1939 میں اس نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا، لیکن جرمنی کی مکمل شکست سے پہلے ہی اس نے خودکشی کر لی۔ تیس اپریل سن 1777 عیسوی کو مشہور جرمن ریاضی داں اور منجم کارل فریڈرک گاؤس پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے حصول علم کے سلسلے میں ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی اور ریاضی میں ان کی خداداد صلاحیت و قابلیت آہستہ آہستہ آشکار ہونے لگی۔ صرف 10 برس کی عمر میں ریاضی کے بہت سے اصولوں پر انہوں نے عبور حاصل کر لیا اور نوجوانی میں وہ اس مضمون کے استاد بن گئے۔ جرمنی کے اس ریاضی داں کا 78 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اور 30 اپریل سن 1870 عیسوی کو ہندوستانی سنیما کے خالق دادا صاحب پھالکے بمبئی کے قریب ناسک کے مقام ترمبک میں پیدا ہوئے۔ دادا صاحب نے بمبئی کے مشہور جے جے اسکول آف آرٹ میں مصوری اور فوٹوگرافی کی تربیت حاصل کی۔ 1910 میں لائف آف کرائسٹ نامی ایک خاموش فلم دیکھنے کے بعد ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور وہ کرشن بھگوان کی زندگی پر اسی طرح کی فلم بنانے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فلم سازی کی تربیت اور آلات کے حصول کی غرض سے وہ 2 ماہ کے لیے انگلستان بھی گئے تھے۔ اپنے فلمی کیریئر میں انہوں نے 30 مختصر اور 99 طویل خاموشی فلمیں بنائی۔ جب بولتی فلموں کا دور آیا تو ایک بولتی فلم گنگا وتران بنا کر فلمی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ریٹائر ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے
اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی، تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارہ کار قطع ہو گیا ہو، موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں، پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ، کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما، کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے، میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے، اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ، کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے۔